رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتین حضرات. گزشتہ اتوار یہاں کسی صاحب نے سورہ نور کے بارے میں فرمایا تھا. سورہ نور اس لحاظ سے بڑی اہم سورہ ہے کہ اس کا تعلق انسان کی معاشرتی زندگی سے بھی ہے اور انسان کی انفرادی زندگی سے بھی. خانگی زندگی, انفرادی سے مراد ہے میری اس کی خانگی زندگی, گھر کے اندر وہ گزارتا ہے. چونکہ اس کی اہمیت بنیادی چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ ہے, اسی لیے اگر ہم اس کی ابتدا ہوتی دیکھیں تو اس میں جلالت دکھائی دیتی ہے, ایک جلال ہے. اور بڑے زوردار الفاظ سے اسے شروع کیا گیا ہے اور وہاں رب تعالیٰ نے ہم کا صیغہ اپنے لیے استعمال کیا اور پھر یہ کہہ دیا کہ اس میں جو احکامات ہم نے دیے ہیں وہ تم پر فرض ہیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے اس سورہ میں کہ احکامات دینے سے پہلے یہ کہہ دیا کہ اس میں جو ہم نے احکامات دیے ہیں وہ تم پر فرض ہیں. اس میں کہیں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ کہیں انسان ان سے پہلوتے ہی کر پائے یا کوئی ایسی گنجائش جس سے آدمی ان احکامات سے بچ نکلے. بہت کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے اس میں کہ یہ ہم نے تم پر فرض کر دیے. یہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کا گھر بڑی اہمیت کا حامل ہے. کوئی انسان کوئی بڑا یا کوئی کنسٹرکٹیو کام کر ہی نہیں پاتا تب وقت کہ اسے گھر سے سکون حاصل نہ ہو. گھر کا سکون بڑا اہم ہے بڑے کام کے لیے کانسنٹریٹ کرنے کے لیے. بہت سے جھگڑے ان کی بنیاد ہی گھر کے ہونے والے واقعات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی نے اس سورت سورہ نور کے ذریعے سے انسان کی جو گھر کے اندر خاندانی زندگی ہے اور پھر معاشرتی زندگی, اس کی خانگی اور معاشرتی, اس کے بڑے اہم پہلوؤں پر جو بنیادی چیزیں ہیں ان پر اس میں احکامات نازل کر دیے. یہ بنیادی طور پہ مدنی سورہ ہے, یہ ہجرت کے بعد کا جو زمانہ ہے اس میں یہ نازل ہوئی ہے یہ سورہ. اس سورہ کے 64 آیات ہیں اور اس کی 35 آیت میں لفظ نور آیا ہے, نور السماوات والارض. وہاں سے یہ نام ڈیرائیو کیا گیا اور اس کو سورہ نور کہہ دیا گیا. اس میں بنیادی طور پر جو ہمارے یہاں پردے کے احکامات ہیں اسلام میں, اس کے ابتدائی احکامات تو رب تعالیٰ نے سورہ احزاب میں دیے ہیں, لیکن سورہ نور میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اسی طرح ایک ایسی معاشرتی برائی جو پورے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیتی ہے وہ ہے کہ کسی انسان کا اپنے خواہشات کی وجہ سے پاؤں سلپ کر جائے اور انسان, مرد اور عورت دونوں شامل ہیں, وہ اپنے لائف پارٹنر کے فیتھفل نہ رہیں یا غیر شادی شدہ انسان بھی اپنی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس سے سلپ ہو جائے, تو اس کو اس سورہ میں ڈسکس کیا گیا ہے. کیونکہ اگر کوئی ہسبینڈ وائف کا فیتھ فل نہیں رہتا یا کوئی وائف ہسبینڈ کی فیتھ فل نہیں رہتی اور اس سے لغزش ہو جاتی ہے या गैर शादीशुदा लड़का या लड़की, उससे कोई लग्जिश होती है, तो ये वो लग्जिश है जिससे दुश्मनियां चल पड़ती हैं, माशरे में फसाद होता है। और अगर ऐसा माशरा हो जहां इसे बुराई के तौर पर न लिया जाए, तो फिर वहां दूसरी माशरती कबाहतें पैदा हो जाएंगी, जैसे कि मगरिब में हो रही हैं। क्योंकि ये जो लग्जिश है, इसके नतीजे में जो इंसानी जान वजूद में आएगी, उसको ना तो बाप का नाम हासिल हो सकेगा कभी, ना बाप की शफकत, और अक्सर सूरतों में माँ की शफकत से भी महरूम हो जाता है कि माँ भी अपनी आइंदा जिंदगी के लिए उस बच्चे को अबेंडन कर देती है। और वो मगरिब में ऐसे शेल्टर्स हैं जहाँ ऐसे बच्चे पलते हैं। फिर इन हालात में पलने वाले बच्चे की साइकी नॉर्मल नहीं होती, उसके अंदर इंतकाम का जज्बा बहुत शदीद पैदा हो जाता है, या वो जराइम की तरफ चला जाएगा, मुनाफ़क़त की तरफ चला जाएगा। तो इसीलिए ये जुर्म ऐसा जुर्म है जिसमें अगर ये जुर्म हो जाए तो इंसान अल्लाह का मुजरिम हो जाता है, मुआशरे का नहीं रहता फिर वो। और जराइम ऐसे हैं जिसमें इंसान मुआशरे का मुजरिम ठहरता है। सबसे ज्यादा खौफनाक जुर्म ये कहलाता है कि इंसान किसी दूसरे इंसान की जान ले ले, कत्ल कर दे, तो उसमें भी बेशक खून का बदला खून रखा है सजा अल्लाह ने, लेकिन एक गुंजाइश रखी कि अगर मकतूल के लवाकीन माफ कर दें कातिल को, तो उसको सजा नहीं मिलती है। तो वो मुजरिम रब का नहीं है, बल्कि मकतूल के लवाकीन का मुजरिम है, और उसको सजा दिलाना या उसे माफ कर देना, वो उनकी सवाबदीद पर है। अगर इंसान किसी दूसरे इंसान का माल जबरदस्ती इस्तेमाल कर ले, तो उस पर हाथ काट देने की सजा है। लेकिन ये जुर्म ऐसा है कि जिसके अंदर मुआफी की कहीं कोई गुंजाइश रखी नहीं अल्लाह ने। अगर ऐसे जुर्म करने वालों के दूसरी पार्टी अगर उसे माफी कर दे, तो भी वो सजा डेफर नहीं हो सकती, वेब ऑफ नहीं होगी वो सजा कभी भी, ना डेफर होगी ना वेब ऑफ होगी। तो उस कभी फेल से माशरे को पाक रखने के लिए उसमें से गुंजाइश हटा दी गई है, और फिर सजा देने के भी कुछ पैरामीटर सेट कर दिए हैं। क्योंकि इस्लाम किसी इंसान को सिर्फ सजा के लिए सजा देने मैं यकीन नहीं रखता। इस्लाम के अहकाम जितने भी हैं, जो इसका पिनल कोड बड़ा मुख्तसर है इस्लाम का, और मेरी मालूमात की हद तक दुनिया का सबसे मुख्तसर तरीन पिनल कोड है ये। अगर हम उसको जरा भी गहराई से स्टडी कर लें, उस पिनल कोड को, तो पता ये चलता है कि इसमें सजा बराए सजा नहीं है, बल्कि सजा के पीछे एक कंसेप्ट है कि जिसने जुर्म किया है उसको इस किस्म की सजा दे दी जाए कि वो आइंदा उस जुर्म के तसव्वुर से ही लरज उठे, तो उसे इबरत हो जाए। और उसके साथ साथ एक दूसरा पहलू भी वैसा ही इंपॉर्टेंट है कि दूसरों के लिए वो इबरत का निशान हो। तो इस जुर्म में जो सजा है कि अगर गैर शादीशुदा इंसान से ये जुर्म हुआ, तो उसमें 100 दुर्रे उसको लगा दिए जाए, और अगर शादीशुदा इंसान है तो फिर उसका पब्लिकली रजम कर दिया जाए, पब्लिक के हाथों रजम हो जाता बंदा, और वो बड़ी दर्दनाक मौत है। इस जुर्म से لوگوں کو دور رکھنے کے لیے سزا بھی ایسی تجویز کر دی کہ جو جرم کرنے والے کے لیے ایسی سزا ہو کہ وہ لرزنے لگے اس کے تصور ہی سے، اور دوسری طرف دیکھنے والوں کے لیے وہ عبرت کا نشان ہو۔ تو یہ اسی سورہ میں ہے۔ تو یہ معاشرتی زندگی ہماری، اسے سیف بنانے کے لیے اس میں۔ اور ایک اس میں ایسا قصہ ہے جس کو سانحہ کہا جا سکتا ہے، المیہ ہے وہ، ایک مسلمان کی زندگی کا وہ سانحہ افق ہے۔ مسلمانوں کا عروج دیکھ کے دشمن سازشیں تو کرتے ہی رہتے تھے، جب تک دشمنوں کو یہ یقین نہیں آیا تھا کہ مسلمان اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ ہمیں وہ اب جب چاہے سزا دے دیں۔ تو اس وقت تک تو غزوات ہوتے رہے، لیکن جب دشمنوں نے یہ دیکھ لیا کہ مسلمان اتنے طاقتور ہیں کہ ہم انہیں اب فزیکلی سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، تو پھر سازشوں پر اتر آئے تھے، دشمن بھی اور منافقین بھی۔ ایک گروہ ایسا تھا جس کی سرغنہ عبداللہ بن ابی تھے، انہوں نے ایک ایسی سازش کی کہ جس سے ایک بار تو پورے مسلمان معاشرے میں زلزلہ آ گیا، اور وہ ایسی سازش تھی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے متعلق انگلی اٹھا دی گئی۔ لیکن اسی سورہ کے اندر جس طرح سے رب تعالیٰ نے اس معاملے کو صاف کیا کہ قیامت تک آئندہ یہ معاملہ دوبارہ نہیں کوئی کر پائے گا، اس لیے اس سورہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جہاں اس کے نزول کے ٹائم کی میں بات کر رہا تھا، کہ یہ واقعہ غزوہ مستلق کے بعد پیش آیا تھا، سانحہ افق کا۔ تو یہ سورہ نازل ہوئی ہے غزوہ مستلق کے بعد، اور غزوہ مستلق کے بارے میں جو مورخین ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ غالباً شعبان سن 6 ہجری کا واقعہ ہے جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اگرچہ اس میں ابن خلدون کا خیال یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک غزوہ مستلق جو بپا ہوا غزوہ خندق کے بعد، ایک سال کے بعد کی بات ہے۔ غزوہ خندق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شوال سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، یہ غزوہ خندق بپا ہوا تھا، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ غزوہ مستلق کے بارے میں کہ یہ شاید شعبان 6 ہجری میں لگ بھگ بپا ہوا، اور سانحہ افق اس کے بعد واقع ہوا ہے پھر۔ لیکن ایک جگہ جا کے ابن اسیر، ابن کثیر اور ابن خلدون اس پر متفق ہوتے ہیں کہ یہ اسی سن پہ ہوا ہے۔ بہرحال یہ ایک بات طے ہے کہ یہ غزوہ مستلق کے بعد کہیں پھر جب سانحہ افق ہوا تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی اور اس میں یہ چیز ختم کر دی گئی۔ ایک اور انسانی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، اس میں بھی یہ سورہ احکامات واضح کرتی ہے۔ گھر ہر انسان کے لیے ایک سکون کی جگہ ہے جہاں وہ آرام کرتا ہے، سکون لیتا ہے، اور گھر کی چار دیواری کے اندر اس کی زندگی پرائیویٹ زندگی ہے۔ تو گھر کے دروازے کے باہر معاشرتی زندگی ہے، اور گھر کی دہلیز کے اندر اس کی پرائیویٹ زندگی ہے انسان کی۔ اور اسلام ہر شخص کی پرائیویٹ زندگی کو بہت ریسپیکٹ کرتا ہے۔ تو اسی لیے جب کوئی شخص کسی کے گھر پر جائے تو اس کے آداب واضح کر دیے اسلام نے، کہ ایک تو آپ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوں، کسی کے گھر میں جھانکے نہیں، और किसी की बातों को कान लगा के सुने नहीं। और फिर आदाब इस हद तक सिखा दिए कि अगर हम किसी के घर पे दस्तक दें और अंदर से 3 बार दस्तक देने के बाद भी जवाब ना आए तो लौट कर चले जाएं आराम से, उसको माइंड न करें कि किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया, अटेंड नहीं किया। तो इस वजह से ये सूरा बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि मुसलमान की खानगी जिंदगी और उसकी मुआशरती जिंदगी के वो पहलू जिससे मुआशरे में फसाद फैलता है या बुराइयां जन्म लेती हैं, उन बुनियादी चीजों को इसमें डिस्कस किया गया है। अब एक और बात जो जिसमें मुझ जैसे लोग सभी बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि इस सूरा को पढ़ने से दुनियावी फवायद क्या हासिल होंगे, ये मेरा और मेरे जैसे और दूसरे लोगों का ये भी एक अलमिया है जिंदगी का कि मैं कोई सूरा, कोई आयत, कोई लफ्ज पढ़ना ही नहीं चाहता जब तक कि मुझे कोई ये गारंटी ना कर दे कि इससे मुझे दुनियावी फवायद हासिल हो जाएंगे। इस सूरा के पढ़ने से आमतौर पर जो अफसरात मिलते हैं लोगों को, उसकी औलाद सीधी राह पे रहती है। मुझे तो बड़ी तस्कीन हुई थी जब ये पता लगा कि इस सूरा के पढ़ने के ये असरात हैं कि चलिए मैं बाप के फराइज से ही फारिग हो गया, अब मुझे जरूरत नहीं रहेगी कि मैं अपने बच्चों पर मेहनत करूं, उनकी तरबियत के लिए कुछ एफर्ट करूं, तो ये सूरा पढ़ता रहूंगा, मेरे बच्चे सीधी राह पे चलते रहेंगे। अब इस बारे में अगर किसी के पास कोई सवाल है तो मुझे फरमा दें।
जी अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
सर, मुआशरती जिस तरह इस सूरत में डिस्कस हुआ एक मेजर मुआशरती प्रॉब्लम का, उस प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक जो है वो हमारा अपना प्रॉब्लम है, अपना हमारा रोल भी है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो शायद इंडिया से ड्राइव हुआ है और इंडिया में कई ऐसी चीज़ें को बहुत बुरा समझा जाता है जो इस्लाम में हलाल हैं। मेरा जो मैं तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ वो है दूसरी शादी के ऊपर, तो उसको माशरे में, यानी हमारे माशरे में भी एक बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। उससे बचने के लिए जो है वो लोग, वो जो आपने रेफ़र किया कि स्लिप हो जाते हैं तो वो उस तरफ चले जाते हैं, हालांकि वो जायज़ है, और उसी चीज़ को सोशल बाउंड्रीज से बचाने के लिए लोग जो हैं वो डिक्लेयर भी नहीं करते अगर वो कोई ऐसा स्टेप ले लें जो कि इस्लाम ने जायज़ किया है, डिक्लेयर ना करने की वजह से वो बैलेंस भी नहीं रख पाते। तो इसमें जो स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए उसमें कुछ आप इरशाद फरमा दें।
ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने तो हलाल हम पर कर दी या वह हक अल्लाह ने हमें दे दिया, लेकिन हिंदू मुआशरे में रहने की वजह से हम उसे बहुत बुरा समझते हैं। जरूरत इस अमर की है कि लोगों में ये तालीम फैलाई जाए कि कुरान में तो लिखा है, हदीस में भी है कि वो चीज़ें जिन्हें अल्लाह ने हलाल करार दिया है उन्हें हराम न करो, और जिन्हें अल्लाह ने हराम करार दिया है उनको हलाल न करो। तो हम अगर ये तालीम किसी तरह से आम करना शुरू कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता ये तस्वुर जहन से निकल जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल की हैं या जो हक अल्लाह ने दे दिया इंसान को, जिसमें मल्टीपल मैरिजेस हैं जैसे, उसको आप देखिए मिडल ईस्ट या गल्फ स्टेट्स और इवन ईरान, यहाँ कहीं बुरा नहीं समझा जाता। ये सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जहां पे ये बुरा समझा जा रहा है, क्योंकि हिंदू मुआशरे में मल्टीपल मैरिजेस का तस्वुर नहीं है। एक जमाने में मैं अपने फराइज की अंजामदेही के सिलसिले में इंडिया गया, तो मीटिंग से फारिग होकर रात को मैं होटल में था, कोई 11 बजे के करीब, तो اس وقت وہاں صرف ایک ہی ٹیلی ویژن چل رہا تھا، دوردرشن، اس پہ ایک پروگرام آ رہا تھا. تو چونکہ میں فارغ ہو گیا تھا اپنی دنیاوی فرائض سے بھی اور دوسرے بھی رات کے جو فرائض ہیں میرے ان سے، تو بیڈ پر لیٹا ہوا ٹی وی ایسی اس کو آن کر کے دیکھ رہا تھا، تو ایک پروگرام میں نے دیکھا. اس میں سٹیج پر چار لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے حلیے سے اندازہ ہوا کہ وہ مسلمان ہیں. تو ایک خاتون جو شاید فلموں میں بھی کام کرتی ہیں، کیونکہ ان کی لینگویج ایسی نہیں تھی کہ ٹی وی پر وہ استعمال ہو، وہ رگیز رہی تھیں انہیں سوالوں کے ذریعے سے جو سٹیج پر لوگ بیٹھے تھے. تو ان کا چونکہ حلیہ مسلمانوں کا ساتھ، میں نے دلچسپی سے دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ وہ چاروں کے چاروں حضرات مسلمان ہیں. ان میں ایک ڈاکٹر تھے، باقی کو مجھے یاد نہیں. تو ان سے نہ صرف کمپیئر تھیں، وہ سوال کر رہی تھیں ملٹیپل میرجز کے بارے میں، بلکہ آڈینس میں بھی. تو ایک بچی ہارڈلی 18-19 ایئرز آف ایج، وہ بہت اگریسو تھی اپنے سوالوں میں، بہت اگریسو سوال کر رہی تھی. تو ان کا ایک سوال تھا کہ جب اسلام میں مرد کو یہ اجازت ہے کہ وہ چار شادیاں کرے تو عورت کو کیوں نہیں؟ تو عورت کو بھی ہونی چاہیے، انصاف کا تقاضا تو یہ ہے. تو وہاں وہ چاروں حضرات جو بیٹھے تھے، انہوں نے غالباً ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوئی تھی سب نے، تو وہ یا تو وہ انڈر پریشر آ گئے ان تابڑ توڑ سوالات سے، یا کسی اور وجہ سے شاید جواب نہیں دے پا رہے تھے. میں نے آپریٹر سے کہا کہ مجھے دوردرشن میں جو پروگرام چل رہا ہے اس پہ لائنز اوپن کی ہوئی ہیں، مجھے تھرو کر دو. تو فوری طور پر لائن تھرو شاید اس لیے ہو گئی کہ اس نے کہا کہ ایک پاکستانی ہے جو انڈیا آیا ہوا ہے، وہ سوال کرنا چاہتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب، یہ جن سے آپ نے سوال پوچھا ہے یہ مولانا آپ کو جواب نہیں دے پا رہے، شاید وہ انڈر پریشر ہیں، تو اس کا جواب میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ اگر اسلام میں جس کو آپ انصاف کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ بچی کہ عورت کو چار شادیوں کی اجازت ہو، تو اگر اسلام یہ چار شادیوں کی اجازت عورت کو بھی دے دے، تو اس قسم کا کیوٹک سوسائٹی ہو جائے گی جس کو پھر کوئی سنبھال نہیں پائے گا. مرد اتنی بری چیز ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہی نہیں چاہتا، اپنی ذمہ داریوں سے دور بھاگتا ہے. تو ان ملٹیپل میرجز کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی، تو عورت کے چاروں شوہر ڈس اون کر دیں گے یہ کہہ کے کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، دوسرے کی ہے، دوسرا تیسرے پہ ڈال دے گا. تو کوئی اون نہیں کرے گا. اور پھر یہ ہے کہ جب اون نہیں کرے گا تو اس بچے کو کس باپ کا نام دیا جائے گا؟ اور جب اس بچے کے باپ کا نام نہیں ہوگا، وہ کیا کہلائے گا معاشرے میں؟ اسی طرح اس کی جو مینٹیننس ہے بچے کی، اس کو کون ادا کرے گا؟ مرد تو نہیں کرتا، مرد تو اپنی حقیقی اولاد سے بھاگ جاتا، جیسے بہت لوگ پھرتے ہیں دنیا میں جو اولاد، سگی اولاد کو نہیں افورڈ کرتے. تیسری بات یہ ہے کہ ایسے بچوں کو کسی مرد کی جائیداد میں سے حصہ نہیں مل پائے گا. جو وراثت کا معاملہ ہے، وہاں آ کے آپس میں لڑائی جھگڑے دنگا فساد سب شروع ہو جائے گا. پھر عورت سے سوال کیے جانے لگیں گے کہ تم اپنے جس ہسبینڈ کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہو، اس سے اپنی مینٹیننس چارج کرو، میں تو نہیں دوں گا. اور کوئی آدمی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ یہ عورت میرے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہے. تو ایک کیوس پیدا ہو جائے گا. جو انڈیا میں ہندو معاشرہ ہے، وہ ملٹیپل میرجز کی مخالفت کرتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ شاید عورت کے ساتھ ناانصافی ہے کہ وہ تو ایک خاوند کی پابند رہے اور خاوند جو ہے چار چار شادیاں کر لے. تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اسلام میں جو منع کیا ہے، اس کے پیچھے یہ حکمت ہے کہ وہ سوسائٹی کو کیاوس سے بچانا چاہتا ہے اسلام. تو ہمیں تعلیم یہ عام کرنی چاہیے کہ اور اسلام کے اندر یہ مغرب میں بھی جب ہم لوگ جاتے ہیں تو یہ سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے ملٹیپل میرجز کا. جس محفل میں بھی جائیں وہاں سوال یہ ضرور کوئی نہ کوئی وہاں کا لوکل اٹھا لیتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ان راہوں پر چلے جائیں جہاں مرد اپنی وائف کا فیتھ فل نہ رہے اور گناہوں میں ملوث ہو جائے اور اس کے بعد پھر معاشرے میں برائیاں راہ پکڑ لیں, تو کیا یہ بہتر نہیں کہ مرد پر پابندیاں لگا کے اس کو ملٹیپل میرجز کی اجازت دے دی جائے, لیکن وہی پابندی جو اسلام نے لگائی ہے کہ انسان اپنی تمام بیویوں کے ساتھ انصاف سے کام لے, انصاف کرے ان کے درمیان. اور اگر ہم ذرا گہرائی سے سوچیں تو ہیومنلی پاسبل نہیں کہ آدمی اپنی تمام بیویوں کے ساتھ انصاف کر سکے. تو اجازت تو دے دی اسلام نے لیکن پابندی ایسی لگا دی جو ہیومنلی پاسبل نہیں ہوتا. انسان انصاف نہیں کر سکتا تمام بیویوں کے ساتھ, کہیں نہ کہیں اس سے کوتاہی ہوگی, کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مرد اپنی تمام بیویوں کے ساتھ یکساں لگاؤ رکھتا ہو. ممکن نہیں ہے, کیونکہ دوسرا انسان جو اس کا لائف پارٹنر ہے اس کی خوبیاں اور خامیاں یا تو اسے اپنے زیادہ قریب کر لیں گی جو دوسروں کے اتنا قریب نہیں رہے گا, یا اتنا دور کر دیں گی اپنی خامیوں کی وجہ سے کہ وہ دوسروں کے زیادہ قریب چلا جائے گا, انصاف نہیں ہو پائے گا. تو یہ بہتر ہے کہ بجائے انسان لغزشوں کی راہ پکڑ لے آدمی اوپنلی سیکنڈ میرج کی طرف چلا جائے. اسی طرح ایک اور جو ہمارے یہاں پرابلم بن رہی ہے بہت زیادہ, وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے شادی کے معاملے میں تو اہمیت دی ہے جس کی شادی ہے اس کی, خواہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا اس کی. اور اسی لیے اسلام کہاں تو اتنی پابندی ہے پردے کی کہ عورت کی آواز گھر سے باہر نہ جائے, غیر مرد نہ سنے, اور عورت جو ہے وہ کسی کے سامنے پوری طرح اپنے آپ کو ڈھانپنے کے بعد ہی جائے. لیکن جہاں شادی کی بات آئی ہے وہاں اجازت دے دی ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں, ان سے بات کر لیں, اور ماں باپ پہ فرض کر دیا کہ آپ بچوں کی پسند پوچھ لیں ان سے. اور نکاح وقوع پذیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ جس کی شادی ہے وہ قبول ہے نہ کہہ دے, چاہے لڑکا ہے یا لڑکی. اولاد کے بیاہ پر باپ قبول ہے نہیں کہہ سکتا, اسی کو کہنا ہے. یہ ریلیکسیشن دے دی, لیکن ہم لوگ اللہ کے دیے ہوئے اس حق کو اولاد سے چھین لیتے ہیں. ہم اولاد کو اجازت نہیں دیتے, اور خاص طور پہ بیٹیوں کو, کہ وہ اپنی پسند کا اظہار کر سکیں یا یہ کہہ سکیں کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں. یہ بھی ہندو معاشرے سے آیا ہے. تو جو حق اللہ نے دیا ہے اولاد کو, ماں باپ کو چاہیے کہ وہ حق اسی کے پاس رہنے دیں, اولاد کے پاس. یہ بات ذرا واضح کرنے کی ہے, تعلیم دینے کی ہے معاشرے میں, کہ جو چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے اس کو ہم حرام نہ قرار دیں یا کم سے کم برا نہ سمجھیں, اور اسی طرح جو حق اللہ نے دیا ہے وہ ہم دوسروں سے نہ چھینیں.
فقہ کا سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بابل کے مطابق کیا گیا تھا کہ یہودیوں نے چیک کرنے کے لیے کہ فقہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا حکم دیتے ہیں, ایک عورت کو پکڑ کے لائے اور کہا کہ یہ عورت عین مرد کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے پائی گئی ہے, آپ اس کے بارے میں فقہ کیا جاری کرتے ہیں شریعت کے مطابق؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں بھی شریعت جاری کرتا ہوں, مگر اس کو پتھر وہ مارے جس نے خود کوئی گناہ نہ کیا, اور دیکھا تو سارا جو ہجوم تھا چلا گیا واپس. یہ تعبیر کے بارے میں بتا دیں کیا درست ہے؟
دیکھیے اسلام میں ایک بنیادی کنسیپٹ یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے. جو چیز جو ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کی ایک فہرست اللہ نے مسلمان کو دی ہے, نہ صرف یہ کہ وہ ڈوز پر عمل کرتا ہے بلکہ ڈو ناٹس کی بھی پابندی کرتا ہے. دونوں باتیں ہیں. ہم تھوڑا سا غلط سمجھ لیتے ہیں کہ جو آدمی ڈوز کی پابندی کر رہا ہے وہ ڈو ناٹس سے خود بخود دور ہو گیا, ایسا نہیں ہے. ہمیں ڈوز کی بھی پابندی کرنی ہے اور ڈو ناٹس کی بھی پابندی اتنی ہی ہمیں کرنی ہے. تو یہ مسلمان سے ریکوائرڈ ہے. تو رجم میں مسلمان کا ذکر ہے, تو مسلمان سے تو اللہ یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والا ہوگا. تو جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے وہ نیکی کے کام بھی کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا بھی ہے. دونوں باتیں.
حضور السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اسی سلسلے میں سوال ہے کہ کیا آپ ایک مسلمان لڑکی, کنواری لڑکی, اپنے والدین کی مرضی کے خلاف خود سے نکاح کر سکتی؟
دیکھیں, نکاح کی شرائط کیا ہیں؟ کہ لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہیں اس بات پہ, دو گواہ موجود ہیں نکاح, اور دونوں بالغ ہیں. لیکن ایک اخلاقی ذمہ داری ہے انسان پر کہ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے, والدہ نے اپنے خون سے بنے ہوئے دودھ سے, اور راتوں کو جاگ کر انہیں پالا ہے, پرورش کی ہے, اور ماں باپ جن کا تجربہ بہرحال اولاد سے زیادہ ہے, اور پھر ماں باپ کی محبت بے لوس ہے اولاد کے لیے. کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہے جو اپنی اولاد کا برا چاہیں. تو اخلاقی طور پر چاہیے یہ اولاد کو کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی پسند رکھتے ہیں, تاکہ وہ اپنے تجربے کی کسوٹی پہ پرکھ لیں کہ یہ جو میرے بچوں کی پسند ہے یہ دنیاوی طور پر صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. اور پھر شادی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید فرمائی بڑی شدت کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ شادی ہمیشہ ہم کف لوگوں میں کی جائے, ہم پلہ لوگوں میں, اپنے برابر کے لوگوں میں. تو بچے جذباتی ہیں, وہ ان باتوں کو نہیں دیکھ پائیں گے, نہ سمجھ پائیں گے, نہ ان کے پاس تجربہ ہے سمجھنے کا. تو اولاد پہ فرض یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے رکھ دیں اپنی پسند, اظہار کر دیں. لیکن پھر ماں باپ کی وزڈم اور ماں باپ کے تجربے اور ان کی تعلیم اور ان کی محبت جو اولاد کے لیے ان کے دل میں ہے, اس پر اعتماد رکھیں اور ماں باپ کے فیصلوں کو اپنے فیصلوں پر ترجیح دے دیں. یہ معاشرے میں جو ہلچل مچتی ہے اس سے بچائے رکھے گا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی, مجھے ایک سوال پوچھنا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. مطلب باقی صحابہ میں بھی تھا, پہلے دور میں متاع ہوتا تھا کوئی اس طرح کی چیز میں, اس میں وہ سمجھ نہیں آتی 110 میرجز یا 40 میرجز, تو وہ کیا کنسیپٹ ہے وہ؟ مطلب یہ کنٹروورسی, مطلب کبھی سمجھ نہیں آ سکی اس کے بارے میں نا, حالانکہ وہ مطلب تصوف کی اتنی بڑی منزل پہ ہیں. اور ایک میں نے ایک سال پہلے آپ سے سوال کیا تھا, تو آپ نے کہا تھا کہ یہاں پہ پوچھے گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا در مبارک کیسے پکڑا جائے گا, کیونکہ میں نے کہا تھا اگر آپ انہیں آئیڈیلائز کرتے ہیں تو آپ انہی کو دیکھیں گے یا ان سے محبت کرتے ہیں, تو پھر وہاں سے رب تک کیسے پہنچا جائے گا؟ مطلب
یہ جو متاع ہے اس کی میں صرف بیک گراؤنڈ آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں, کیونکہ میں فروئی باتوں سے دور رہنا چاہتا ہوں اور ہر مسلمان کو دور رہنا چاہیے. اس کی بیک گراؤنڈ اصل میں یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو معلوم ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ علم کے شہر کا دروازہ ہے. تو وزڈم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سب سے زیادہ علم اور وزڈم کسی کے پاس ہے تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ. انہوں نے یہ دیکھا کہ اسلامی سلطنت اتنی وسیع ہو گئی ہے اور ٹرانسپورٹ کے جو ذرائع ہیں وہ سلو ہیں کہ ملک شام تک جاتے جاتے تو مہینے بھر کا تو سفر ویسے ہی ہو جاتا. تو وہ لوگ جو اپنے فرائض کی انجام دہی کے سلسلے میں یا جہاد کے سلسلے میں اپنے گھروں سے سال سال ڈیڑھ ڈیڑھ سال یا دو دو سال دور رہتے ہیں, تو حضرت علی کرم اللہ وجہ انسانی فطرت سے اچھی طرح واقف تھے. تو آپ نے پھر ان حالات میں کہ مرد گناہوں کی راہ پر نہ جائیں فطرت سے مجبور ہو کے یہ اجازت دے دی کہ اگر کسی کا قیام لمبے عرصے کے لیے کہیں ہے یا گھر سے فیملی سے زیادہ لمبا عرصہ دور رہتا ہے تو وہاں پر وہ شادی کر سکتا ہے, اس کو متاع کا نام دے دیا. یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے ساری. اب اس سے آگے میں شاید نہ بات کرنا چاہوں. جو آپ نے دوسرا سوال پوچھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ دامن کو کس طرح پکڑا جائے, ہم شریعت کی پابندی پوری طرح کریں, جو شرعی احکامات ہیں ان کی پیروی کریں, لیکن روشنی ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فرمودات سے لے لیں تو ہمارا آگے بڑھنے کا سفر, یا یوں کہیے کہ روح کی پاکیزگی کا سفر زیادہ تیز ہو جائے گا. کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے جتنے بھی فرمودات ہیں, آپ کی تعلیمات ہیں, وہ سب کی سب علم کے اعلیٰ ترین نمونہ ہیں. اور جب انسان شرعی احکامات کی پابندی پوری طرح کر رہا ہے اور اس کے بعد علم کے ایسے نادر, بلکہ میں تو ان کو نادر الوجود فرمودات کہتا ہوں, ان سے روشنی لیتا ہے تو علم کی جانب اس کا سفر بڑا تیز ہو جاتا ہے. اور جو جو انسان میں علم بڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کو عقل اتنی ہی زیادہ عطا فرماتا جاتا ہے, تو آدمی صاحب علم و فراست ہونے لگتا ہے. وہی اصل تصوف ہے. انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.